فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبیت و سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کیجیے تو اب کر لیجئے۔ اور کھانا پینے کے ٹیم پر کریں گے تو بھی جائز ہو جائے گا کھانا پینا، لیکن بہتر ہے ثواب کے لیے کر لیں، ثواب کے لیے نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ کھائیں پیئیں یا افطار کرنا تو افطار کر لیں، اور اگر پہلے سے نیت کری کی بھی تھی تو اب افطار کا ٹائم آیا، کھانے کا ٹائم آیا تو نئے سرے سے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اچھی اچھی نیت کر لیجئے، مزید نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ جگہ بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار سے ٹھیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ آتے رہنے کی دعوت دوں گا، مدنی قافلوں کی دعوت دوں گا، موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد احمد ہے، میں ایک یوٹیوبر ہوں۔ حضرت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے محلے میں جانور آتے ہیں اور کچھ محلے والوں کو ان سے حسد اور جلن ہوتی ہے، جیسے کہ بھائی یہ جانور کیسے لے آیا، حرام کے کمائی کا تو نہیں ہے، تو اور ان میں عیب نکالتے ہیں ان جانوروں میں، جو جبکہ وہ بے عیب ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں حضرت صاحب؟
اللہ پاک رحم فرمائے۔ یہ جو باتیں آپ نے کی اس میں بدگمانی بھی ہے، دل آزاری بھی ہے۔ بدگمانی یہ کہ پیسے کہاں سے لایا، تم کہاں سے کھاتے ہو، اپنا سوچے آدمی کہ میں کہاں سے پیسے لاتا ہوں، رب دیتا ہے بندہ خرچ کرتا ہے۔ غالباً ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں آپ نے نماز ادا کی، تو اب چونکہ آپ درویش تھے، بزرگ تھے، اور امام صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کھاتے ہیں کہاں سے، تو فرمایا کہ ٹھہرو پہلے میں اپنی نماز دوہرا لوں، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سب کو رب کھلاتا ہے، تو مجھے بھی رب کھلاتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حسن ظن من حسن العبادت، کہ مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا، یہ اچھی عبادت سے ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے عیب نکالنا، تو اگر اس میں عیب نہیں ہے اور عیب بیان کیا تو یہ جھوٹ بولا، دل آزاری اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ اور اگر عیب ہے بھی تو اس کو مطلب یعنی کہ اس فرد کی توجہ دلانا ثواب کی نیت سے، جیسے کوئی بڑا عیب ہے اور آپ اہل علم ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے بتانے میں، کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. یا کوئی چھوٹا عیب ہے تو اس کی بھی طرف نشاندہی کرنے اور مسئلہ بتانے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ خامخواہ لوگوں کی واقعی عادت ہوتی ہے، وہ کبھی بولیں گے اس کو ٹھگ لیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اتنے پیسے دے کر آیا ہے تو اس کی قیمت تو اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی نہیں. یہ سب مطلب بعض اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں حساب کتاب. تو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے مطلب کسی کی دل آزاری ہو، اور آپ بھی کوئی بدگمانی وغیرہ نہ کیا کریں. اللہ پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ترجمہ کنزل ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبدالاحد اتاری، ڈپارٹمنٹ حج و عمرہ، انٹرنیشنل افیئرز. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات پر کچھ سامان جو ہے وہ حاجی صاحبان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہیں چھتری ہوتی ہے، کہیں چٹائی ہوتی ہے، کہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کا بیگ بھی ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ جو چیز ملتی ہے جاتے جاتے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ایک حاجی کو ان معاملات میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہماری رہنمائی فرمائیے. دعا فرمائیے اللہ پاک سفر حج نصیب فرمائے، اللہ پاک مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری نصیب فرمائے. آمین.
آمین. اللہ پاک حج مبرور نصیب فرمائے، ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو چٹائی اور چھتری کا آپ نے کہا، تو بعض اوقات یہ ان ایام حج کے لیے، پانچ دن کے لیے لوگ چھتری لیتے ہوں گے کہ مینا شریف میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں تو خیر رات کو دھوپ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہاں ان مقامات پر دھوپ میں چلنے کی نوبت آتی ہے، تو اس لیے وہ بعض وقت چھتری جو نا ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے لوگوں سے ٹکرا کر، یہ اگر ایسی ٹوٹی پھوٹی چھتری تو لوگ پھینک دیتے ہیں. دوسرا کہ چٹائی بھی ان دنوں میں بچھانے کے لیے وہ لیتے ہیں، تو ان میں بھی پھر لوگ بھی چلتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی چٹائی بھی بعض اوقات وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ وہ نہیں لے جاتے اور وہیں کی فضاؤں میں چھوڑ دیتے. ایک تو یہ صورت ہے. اگر یہ واقعی ایسی صورت ہے کہ کسی نے واقعی اس کو ایسے ہی ڈال دیا اور اس کو نہیں لینا تھا، اسے چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کو کوئی لے لے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس پہ غور کرنا ہوگا، یہ بھول کر تو نہیں گیا، تو نہ لینے میں عافیت لگتی ہے جب تک پتا نہ چلے، اور پتا چلتا نہیں کہ پھینک کر گیا یا چھوڑ کر گیا یا بھول گیا. اب باقی بیگ، سامان کا بیگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو جس کی قیمت بنتی ہے، ایسا مال ہے تو ذرا وہ اگر اس طرح ہے تو یہ لکتا ہے، تو نہ اٹھائیں تو اختیار ہے آپ نہ اٹھائیں. اور اس میں پھر صورتیں کہ وہ حکیم کے حوالے کرے اور گواہ کرے، اور کچھ مسائل ہیں اس کے. تو بارہ لے گئے، وہ اگر لے لیا اپنی نیت سے لے لیا تب تو یہ غاصب ہوا، اور اب تو اس پر کمپلسری ہو گیا، واجب ہو گیا کہ یہ اس کا مالک ڈھونڈے. اب مالک ملتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ مال جو ہے یہ کسی شرعی فقیر کو دے دے، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سمجھو ایسے شخص کو دے دے. اور اگر ویسے ہی اٹھایا کہ میں کسی مالک کو دوں گا، اپنے لیے نہیں اٹھایا، تب بھی مطلب یہ کہ اس کو یوں رکھ نہیں سکتا، یہ مالک تلاش کرے. اب مالک اس کو ملتا ہی نہیں ہے، تو اب اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، رکھ لے، یا کسی فقیر کو چاہے تو دے دے، یا کسی کار خیر میں، مثلا مسجد کے چندے میں، مدرسے کے چندے میں بھی اب یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن پہلا جو میں نے کہا اول الذکر، یعنی کہ پہلا جس کا تذکرہ ہوا، وہ مدرسے مسجد وغیرہ میں نہیں دے گا، وہ صرف فقیر کو دے گا، خود بھی نہیں رکھ سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد بلال رضا ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ جو بچڑوں کی تھوک منہ سے جو ٹپکتی ہے, یہ اگر انسانوں کے کپڑوں پہ لگ جائے اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
اگر تھوک ہے, صرف تھوک ہے, رال ٹائپ کی جو لیس دار نکلتی ہے, یہ تو پاک ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ گائیں جو ہے نا جگالی کرتی ہیں, پہلے کھا لیتی ہیں پھر میدے سے واپس نکالتی ہیں, اس بنان سے بیٹھ کر وہ اس کو ہضم کرنے کے لیے جگالی, اس کو بولتے ہیں جگالی کرتی ہے. اب منہ سے جھاگ نکلتی ہے, یہ جھاگ چونکہ میدے سے آئی ہوئی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے. اس طرح اونٹ بھی جھاگ پھینکتا ہے تو اس کا بھی جھاگ جو ہے یہ ناپاک. بکری بھی ایسا کرے, بکرا بھی کرے, تو بیل بھی کرے, بچڑا بھی کرے, جو بھی یہ جھاگ نکالیں گے نا تو یہ سمجھ میدے سے اس کے آیا ہوا ہے اور یہ منہ چلا رہے ہوتے ہیں, یہ اس کو ہضم کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ناپاک ہوتی ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منہ چلا رہے ہیں لیکن ان کی جھاگ نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے نظر نہیں آ رہی.
میرا نام محمد مزمل مہمان ہے. میرا تعلق کراچی بھینس کالونی سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, چارے کے اوپر جو گندگی گھیر جاتی ہے جانور کی, پیشاب گوبر وغیرہ, وہ چارہ جانوروں کو کھلانا کیسا, اس بارے میں عوام کی رہنمائی بھی فرما دیں.
یہ تو نہیں کھلا سکتے, ناپاک ہو گیا نا. ناپاک چارہ جانور کو بھی, حلال جانور کو نہیں کھلا سکتے, یہی ہے نا, حلال جانور کو نہیں کھلا سکتے, حرام جانور کو کھلا سکتے ہیں, اس میں بھی اختلاف ہے.
پیارا امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے, بکروں کو کھانا کھلانا پیار کرنا نیکی میں شامل ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ, بکروں کو پیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب کا کام ہے, ان کو چارہ کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. اور پیار کرنا تو بہت اچھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ بکری کی عزت کرو, اس کی مٹی جھاڑو, کہ یہ جنتی جانور میں سے ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محمد صدام حسین ہیں گھوٹکی سے, ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں امام تلاوت کرنا شروع کر دیں جماعت میں اور بعد میں اگر مقتدی شامل ہو تو کیا اسے ثنا پڑھنی ہے یا نہیں؟
امام
قراءت کرنا شروع کر دیں,
قراءت شروع کر دیں جی, جس میں جہری قراءت ہوتی ہے جیسے عشاء میں, مغرب میں, فجر میں جی, امام نے قراءت شروع کر دی تو ثنا نہیں پڑھ سکتے, بلکہ ثنا پڑھ رہے تھے اور امام نے قراءت شروع کری تو جہاں تک پہنچے تھے فوراً اسٹاپ, رک جانا واجب ہے.
ایک تحریر نظروں سے گزری جس میں کچھ یوں لکھا تھا, یوں تو بولنا سبھی کو آتا ہے مگر کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق. امیر اہل سنت, اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
اخلاق بولے گا تو دماغ سے پوچھ کر ہی بولے گا نا, دماغ سے بولے گا. بہرحال یہ کہ اب یہ کسی نے اپنے الفاظ جوڑے ہیں خوبصورتی کے لیے, یعنی کوئی بہت عقل مند ہوتا ہے اور دماغ سے بولتا ہے, سوچ سمجھ کر بولتا ہے, تو جو اخلاق سے بولے گا اور سوچ سمجھ کر نہیں بولے گا تو وہ تو مسئلے کھڑے کر دے گا, خود بھی مشکل میں پڑے گا, دوسروں کو مشکل میں ڈالے گا, تو پھر یہ اس کے اخلاق تو نہ رہے. تو اخلاق جہاں جہاں عقل کا دائرہ توڑیں گے تو وہاں پھر اخلاق تو نہیں رہیں گے نا, کچھ اور ہو جائیں گے. تو جو بھی ہو اخلاق جو ہے اس نے اخلاق کے عقل کے ماتحت ہی ہو, ان مانوں کا عام طور پہ ملن ساری اور لو اچھا ملنا, میٹھا بولنا, اس کو اخلاق بولتے ہیں, یہ بھی اخلاق کا حصہ, لیکن یہ حسن اخلاق جو ہے یہ اس کے یعنی کہ بہت وسیع مطلب ہے. یہ حسن معاشرت, معاشرے میں اچھا رہنا بن کر, پڑوسوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, دوستوں کے حقوق, کاروبار میں اچھی طرح پیش آنا، صلہ رحمی، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ سب اس نے اخلاق میں آ جاتا ہے. اب ہو ملنسار اور مطلب مارا ماری بھی کرتا ہو تو یہ کون سا با اخلاق ہے؟ بلا وجہ اگر ہڑاڑی کر دیتا ہے، لڑا لڑی کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد مسعود رضا تاری ہے اور میرا جو تعلق ہے کیٹل انڈسٹری سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا جانور سیل کرتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، جب ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں جانور کی ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں چڑھاتے وقت، اگر جانور کے ہمارے کسی قسم کی کوئی میجر فولڈ آ جائے، کوئی اس کے لگ جائے، تو اس کا جو بھی ذمہ دار ہے پیسوں کے حوالے سے وہ کون ہوگا؟ ان کے یہ آیا کہ جو خریدار ہیں وہ ہوں گے یا جو جنہوں نے ان کو سیل کرا ہے وہ ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
آپ بولتے ہیں سودا بھی ہو گیا، پیمنٹ بھی کر دی، اب وہ لے کے چلا، اب اس کو کوئی زخم آ گیا یا کوئی سا پاؤں ٹوٹ گیا وغیرہ، تب وہ جو لے کر چلا یہ اس کا ہے، جو بھی ہے بیچنے والے کا قصور کیا اس میں؟ اس لیے بیچنے والے پر نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بنگلہ دیش میں کچھ جگہوں پر رات کے وقت آئینے پر پردے لگائے جاتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو مسائل ہو جائیں، مطلب بھینگا پن ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرما دیں اور میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں باعمل حافظ قرآن بن جاؤں اور میری اور میرے والدین کی مغفرت ہو جائے.
مسائل ہو یعنی آئینے پر پردہ نہیں ڈالیں گے، یہ بولا نا؟ اچھا، سوتے وقت آئینے پر پردہ ڈالتے ہیں، سبحان اللہ. عورتوں میں پردہ ڈالو نا یار، مسئلے حل ہو جائیں. آئینے پر پردہ ڈالیں تو نہیں ڈالیں تو مسئلے ہوتے ہیں. عورتوں پر پردہ ڈالنا چھوڑا یہ گلی بازار میں ہی، تب بھی تو مسئلے ہو رہے ہیں، واقعی مسئلے ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب غالباً اس میں بدشگونی میں لگتا ہے گا کہ پردہ نہیں ڈالو گے تو اس میں مسئلے آئیں گے نا. تو یہ بدشگونی تو اگر اس وجہ سے تو یہ بدشگونی ہے کہ یہ پردہ نہیں ڈالو گے تو یوں ہو جائے گا، تو بدشگونی تو جائز نہیں ہے اسلام میں، بدشگونی نہیں ہے.
میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام محمد حسن علی ہے، میرا تعلق شہر کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کوئی شخص ہے اس کے کلائنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک غیر محرم کی تصویر استعمال کریں ویب سائٹ کے اندر، ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر یا پوسٹر کے اندر، تو کیا وہ جائز ہے اور کیا اس سے جو حصول ہونے والی کمائی ہوگی وہ جائز ہوگی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں.
عورت کی تصویر استعمال کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. اب کمائی اسی کی بنیاد پر اگر کمائی بھی ہے تو جائز نہیں ہوگی. جیسے اس کو یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اخبار ہے، اخبار میں تصویریں مردوں کی بھی ہیں عورتوں کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، فلمی پتے پہ اس پہ پیج آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ نے خبریں پڑھنے کے لیے اخبار خریدا، اب اس میں یہ سب کچھ ہے، تو آپ نے چونکہ آپ کی نیت تو اخبار خبریں پڑھنی ہے، یہ فوٹواں خریدنا آپ کی نیت نہیں ہے، تو اخبار خریدنا جائز. اور اگر آپ نے اس لیے خریدا کہ اس میں فلاں کی تصویر، پھر آپ فلم کی خبریں دیکھوں گا، سمجھے، یا آج تو فلم کا پیج آئے گا، اور تو یہ اس لیے آپ نے خریدا تو ناجائز گناہگر. اسی طرح پیکٹ خریدتے ہیں، مختلف پیکٹ پہ تصویریں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ظاہر اب عام طور پہ آدمی تصویر نہیں خرید رہا ہوتا، اور تصویر کی وجہ سے نہیں خرید رہا ہوگا میں تصویر دیکھوں گا اور اس سے لطف اندوز ہوں گا، بلکہ وہ خریدتا ہے وہ چیز جو اس کے اندر ہے، تو یوں یہ گناہ سے بچ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام احمد ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کا کیا مطلب ہے؟
حج والا ہے نا، ذی الحج حج والا، اس کا معنی حج والا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے. ویسے اشہور حج تین ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج. یہ تینوں حج کے مہینے، ذی الحج جو ہے یہ 10 تاریخ تک ہے، بلکہ 12 تاریخ تک حج کے مناسک چل رہے ہوتے ہیں. 13ویں کی رمی بھی سنت ہے. بہرحال ذی الحج پورا مہینہ نہیں ہے حج کا، بس یہ مخصوص دنوں تک ہے، اور وہ شوال و ذیقعد یہ پورے مہینے حج کے کہلاتے ہیں، اشہور حج. اور یہ جو دن ہوتے ہیں، منا کا دن شروع ہوگا 8 کو، 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک نمازیں جتنی بھی ہیں یہ سب منا میں حجی کے لیے ادا کرنا سنت ہوتا ہے. تو یہ تو 8 تاریخ سے لے کر وہ حج 5 دن بنتے ہیں اس کے، تو یہ 5 دن جو ہے نا جن میں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ایام حج، حج کے دن. اور یہ مہینہ ہے حج کا مہینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، کہہ دینا حاجیو مصطفیٰ سے، کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، سہارے سلام کہتے ہیں.
سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ.
حدیث مبارک ہے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری دیتا ہے، اس کو براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں ہوتی، تو کیا یہ فضیلت اس کو ملے گی یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے لیے اور میری آل کے لیے بے حساب مغفرت اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے.
آمین. اللہ پاک بے حساب مغفرت بھی کرے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. قبر اصل کہتے ہیں اندر میں جہاں بدن رکھا جاتا ہے، اوپر کا جو تودہ ہے اس کو عرفن قبر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل قبر جو وہ، یہ تو نظر آتی نہیں کسی کی بھی قبر ہے نا. اب رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر، یہ اوپر کی جو ظاہری جو ہوتی ہے تو یہ صدیوں سے نظر نہیں آ رہی، آج کل کی بات نہیں ہے، جالیاں بھی صدیوں پرانی ہیں، اس سے پہلے بھی دیواریں لگی ہیں اور اس کی پوری ہسٹری ہے. اور یہ ہسٹری عاشقان رسول کی 130 حکایات میں کچھ ہسٹری اس کی آپ کو مل سکتی ہے تاریخ. تو جو مطلب یہاں حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں، سپوز کرو سنہری جالیوں پر حاضر ہوا تو اس کی قبر شریف پر حاضری ہو گئی، سمجھے؟ ورنہ تو نابینا کا کیا بنے گا، ان کو تو کچھ بھی بیچاروں کو نظر نہیں آتا، ان کی بھی حاضری ہو جائے گی جب آئیں گے، اور شفاعت کی بشارت ان کے حق میں بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
قبر منور کی شفاعت ہوگی، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے ہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے ہی آپ کا فرمان مدینے والے،
بے بھی تو زائر روزہ مرسول اکرم، مجھ کو نہ بھول نہ سلطان مدینے والے،
مجھ کو نہ بھول نہ سلطان مدینے والے،
میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔
یہ مجھ کو نہ بھولنا نہیں لکھا ہوگا، مت بھولنا لکھا ہوگا، نہ ایک حرفی لفظ ہے، تو یہ نہ پڑھنے سے یہاں وزن ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ مثلا ساکن الوزن ہو جائے گا، مسائل بخشش میں شاید مت لکھا ہوگا، کہ مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے،
مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت
الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حیدرآباد، بھمبور، ٹھٹھا اور بدین سے اسلام بھائی آئے ہیں، اسی طرح کراچی شہر کے دو ڈسٹرکٹ صدر ڈسٹرکٹ سے کھارا در، میٹھا در، آرام باغ، لیاری، چاکی واڑہ، رنچھوڑ لینڈ، صدر گارڈن، لینڈز ایریا، آگرہ تاج، کمہاڑ واڑہ، اسی طرح گڈاب ڈسٹرکٹ سے بھی سفورہ گوٹ، سچل گوٹ، عبداللہ شاہ، غازی روڈ، سعدی ٹاؤن، گلزار ہجری، الآصف اسکوائر، نیو سبزی منڈی اور کچھ شعبوں کے اسلامی بھائیوں کی بھی آج ترکیب ہے، شعبہ رابطہ بالعلماء، شعبہ رابطہ برائے تاجران، شعبہ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ، اسی طرح پاکستان بھر میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے جمع ہو کر اسلامی بھائیوں کے دیکھنے اور سننے کی اطلاع ہے۔
ماشاءاللہ یہ دور و نزدیک سے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، مختلف شعبہ جات کے جو عاشقان رسول آئے ہیں، سب کو خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب تک کوئی سوال،
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پڑھنا کل صراط پر نور ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لپاک باپا کو بس دیر میٹھا مدینہ دکھا،
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ،
دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باعمل قاریہ بنائے.
ہر صحابی نبی
میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچوں کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دے.
ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو بار بار حج نصیب کرے، ماں باپ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، اور بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی نظر لگتی ہے، یہ بھی ایک بچے نے سوال کیا. تو جی ہاں، اولاد پر ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا قربانی جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے؟ حضور، دنیا میں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے شعور بڑھ رہا ہے، اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہم ایک مذہبی عمل کے نام پر ان کی زندگی چھیننے کے حقدار ہیں؟
کیا دوا کے نام پر زندگیاں نہیں چھینتے؟ دوا پیو گے تو جراثیم مریں گے، تو شفا ملے گی نا؟ پالتے رہو جراثیم کو. اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اور یوں دیکھا جائے تو ہر چیز میں مطلب جانیں ہوتی ہیں. پانی پیتے ہیں، ان میں بھی جراثیم، مخصوص جراثیم ہوتے ہیں، دودھ میں بھی ہوتے ہیں، ہر چیز میں جانیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے اندر بھی جہاں بیماریوں کے جراثیم جاتے ہیں نا، تو وہاں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے فوجیں تیار رکھی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں، ان کو مار دیتی ہیں یا بھگا دیتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں. تو اس طرح مطلب اس سے بچیں گے. اور یہ بولتے ہیں، یہ دعوتوں میں خود بوٹیاں نہیں کھاتے ہوں گے؟ تو یہ مطلب اس بالکل یعنی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں خالی قربانی میں جانور نہیں کٹ رہے. بعض لوگوں کو مطلب بس یہ کچھ سوچتی ہے قربانی کے دنوں میں، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو قربانی کے دنوں میں ہی جانور کٹتے ہیں، جانور تو روزانہ لاکھوں کٹتے ہیں. یہ خالی کو بکرے یا مرغیاں تھوڑی کٹتی ہیں، اور طرح طرح کے جانور لوگ کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، یہ چپکنیاں کھاتے ہیں، صحیح آپ کو بولتا ہوں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. یہ دنیا بھری پڑی ہے مطلب کھانے والوں کے لیے. تو ہم اگر حلال جانور کو احترام کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ جانوروں کو زندہ چھوڑتے ہیں نا کہ چلو بھائی ان کو نہیں، تو اس سے جانور آخر بیمار تو ہوں گے نا. تو کیا جب بھی ان کو یہ کھلائیں گے پلائیں گے سنبھالیں گے؟ اچھا ان جانور کو سنبھالے گا کون؟ یہ تو ان کی نسلیں تو پیدا ہوں گی، بڑھتے رہیں گے، اور جو گھریلو جانور ہیں اور ان کی اتنی مطلب افزائش نسل کتنی ہے، اللہ کی شان ہے. جو کھائے جاتے ہیں ان کی کثرت کتنی ہے، پیدا تو رب کرتا ہے، کتنے سارے ہی ہیں، اور جتنے بھی ان کو مطلب کاٹے جائیں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کہ یہاں مطلب یعنی کہ یہ حلال ہیں، تو مسلمان تو اس پر ڈسکس کرے گا نہیں. یہ بعض وہ لوگ کرتے ہیں جو دہریے ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، اور لا دین، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بار کسی ملک میں کسی نے کہا کہ بھائی مخصوص، میں نے دیکھے ہوں گے افراد مخصوص لباس میں، تو بولا یہ ایک طبقہ ہے، مسلم نہیں تھے، غیر مسلم تھے، یہ طبقہ ہے کہ یہ گوشت نہیں کھاتا، جان یعنی کہ جان نہیں لیتا کسی کی بھی. تو میں نے بس یہ برجستہ پوچھا اس سے کہ یہ بیمار ہوتے تو دوا پیتے ہیں؟ تو اس نے کہا پیتے تو ہوں گے. تو میں نہیں پینی چاہیے، میں نے مر جانا چاہیے ان کو، لاکھوں کروڑوں جراثیم مر جائیں گے جب یہ دوا پیئیں گے. تو اس کا کیا بنے گا یار؟ خالی مسلمان جانور، پھر ان میں بھی جانور گوشت یہ سب کھاتے ہوتے ہیں، یہ خنزیر کھاتے ہیں، ہم بکرا کھاتے ہیں، فرق یہ ہے. اس طرح کے لوگ اور کیا کیا، سانپ، بچھو، سب بچھو کا پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. سانپ، چوہے، چھپکلیاں یہ تو کھاتے ہیں، ان کی تو معلومات ہے، تو یہ کھا رہے ہوتے طرح طرح کے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح مطلب کوئی نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے، ورنہ تو انسان مرتا ہے. اور تکلیف تکلیف کے ساتھ بعض اوقات مرتا ہے, بیمار ہو کر تڑپتا ہے, تو یہ کس کو بولیں گے آپ کہ بھائی کیا معاذ اللہ یہ ظلم ہے کیا؟ ایک نظام قدرت بنا ہوا ہے, اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. اچھا پھر سزاؤں کا نظام جو ہے یہ سبھی ہی رکھتے ہیں, پر کسی نے جرم کیا اس کو جیل میں بند کرتے ہیں, اس جان کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جو اندر جان جو بند ہے کیسی تکلیف ہوتی, نانی یاد آ جاتی ہوگی. اچھا پھر ان کو ہنٹر مارتے ہیں, یعنی جو لوگ بولتے بھائی جان سے نہیں, یعنی اس کو قتل کا بدلہ قتل نہیں, ان کو چلو قید کرو, تو قید میں تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی, جیسی جیسی تکلیف ہوتی ہے. ایک دن کے لیے بھی کوئی قید میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو اگر یہ تکلیفیں دینا ان کو چھوڑ دیں گے تو جرائم اور بڑھتے چلے جائیں گے. تو اسلام نے جو سزائیں رکھی اس میں حکمت ہے, بظاہر لگتا ہے کہ سخت ہے لیکن اس سے امن قائم ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کہ جو ہو رہا ہے دنیا میں قتل و غارت گری ہے, تو ان کے بارے میں بولو نا کچھ. یار اللہ پاک نے جن جانوروں کو حلال رکھا اور ہر قوم کھا رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ شاذ و نادر ہی کچھ افراد ہیں جو نہیں کھاتے, باقی سب کھا رہے, تو وہ کچھ بھی کھائیں. اگر بولو کہ یہ سبزی کھاتے ہیں, سبزی میں بھی جراثیم ہوتے ہیں, ثابت کریں گے جس سبزی میں جانے نہیں ہوتی جراثیم نہیں ہوتے. پھر آپ ساری سبزیاں کھا جائیں گے تو جو پرندے کھاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پرندوں پر پھر آپ نہیں بولیں گے یار یہ بےچارے پرندوں کی خوراک ہم نے چھین لی؟ سب مسلمان ہو جاؤ نا, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ہماری ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. قرآن کریم میں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, ترجمہ ہے کنزول ایمان, اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں, فوائد فائدے, اور ان میں سے کھاتے ہو. کھانے کا اور یہ قرآن شریف میں یہ تذکرہ ہے مسلمان کو سمجھانے کے لیے. تو الحمدللہ مطلب ہم جو بھی کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, لوجیکلی بھی درست ہے اور جس میں عقل ہے اس میں بھی آ جاتا ہے اور یہ عقلن بھی درست ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جو گارمنٹس کے اندر جو مشہور کمپنیوں کے کارڈ ہوتے ہیں, اس کو جو دوسرے بندے کاپی کر لیتے ہیں, ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟
یعنی گارمنٹس کے مشہور برانڈز ہوتے ہیں بعض, تو اس کی کاپی کر لیتے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟
یہ قانونی جرم ہوتا ہے اس کی, اور یہ اگر یہ دھوکے کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی مشہور برانڈ ہے اس کی کاپی کر کے یہ لوگوں کو یوں کہ یہ وہی ہے, یہ دھوکا ہے, قانونی بھی جرم ہے دھوکا بھی ہے, اور اس طرح شرن جائز نہیں ایسا کرنا.
اور اگر اس کی وضاحت کر دے کہ یہ اس طرح کی ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی کر دے کہ اسے پتا چل جائے کہ اس برانڈ کا نہیں ہے, اس کی فرسٹ کاپی یا سیکنڈ کاپی ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
کاپی کرے گا وہی کہ جس کو دھوکا دینا ہے, ورنہ تو کوئی اور اس کا نام رکھ لے, کوئی اس میں فرق کر لے, لوگ فرق کرتے بھی ہیں وہ قانون سے بچنے کے لیے. ورنہ یہ کہ چلو ایک آپ نے لے لیا کہیں سے دھوکے میں آ گیا, اب یہ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کا کہہ کر بیچنے کی وجہ کہ یہ وہی برانڈ ہے, کہ میں پھنس گیا تھا یہ وہ برانڈ نہیں ہے نکلی ہے, اب خریدنا تو خرید لو, اب جس نے خریدا وہ جائز ہو گیا, یہ بیچنا بھی جائز ہو گیا, ہے نا؟ یہ کہ بتا کر اس نے اس کا فالٹ
جی بتا کر بھی درست ہوتا ہے. شاید اس میں بعض صورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ بعض ایسے مشہور برانڈز ہوتے ہیں ان کی قیمتیں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے میں کوئی خرید ہی نہیں سکتا, یعنی عام بندہ, تو اس کی پھر کاپی فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی تھرڈ کاپی اس طرح بنتی ہے اور وہ اس کی قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ قیمت ہی بتا رہی ہوتی کہ یہ وہ چیز ہے ہی نہیں. تو یوں یہ مارکیٹ کے اندر اس کا رواج ہے, تو اگر یہ قانوناً اس کی اجازت ہوتی ہے اور اس میں واقعی اسی تبدیلی وہ کر دیتے ہیں کہ جس سے اس چیز کی وضاحت ہو جائے لوگوں کے سامنے,
اچھا
تو پھر درست ہو جائے.
ظاہر ہے کہ جب کوئی قانونی بچت بھی ہے اور شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وضاحت کر لے تو اب وہ جائز ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی جون 2025 کو کراچی میں بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, لوگ گھروں سے باہر آ گئے, پتہ چلا مساجد میں لوگوں نے اذانیں بھی دینی شروع کر دی, اور اچھا کام اذان دینی چاہیے تو اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. زلزلہ جو آتا ہے اس کا اصل سبب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح و رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے گناہ ہیں, تو سب کو چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں گناہوں سے اور مسجدوں کو آباد کر دیں, نمازی بن جائیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں, فلموں ڈراموں سے تائب ہو جائیں, تو اللہ کرے گا تو اس طرح کی آفتوں سے ہمارا وہ چھٹکارا ملے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت نصیب فرمائے. اور ذہن نصیب ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو پڑھ لیا کریں, گھر سے نکلے تب بھی یہی پڑھ لیں 11 مرتبہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو, اور اللہ توفیق دے تو چلتے پھرتے یا حفیظ ہو یا سلام ہو پڑھتے رہیں. حفیظ منے حفاظت کرنے والا, سلام منے سلامتی دینے والا. اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت کرے اور سلامتی نصیب فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک کرم فرما دے جن کو خوف و ہراس ہوا اس سے, اللہ پاک ان کو امن بخشے, جن کو تکلیف ہوئی اللہ پاک ان کو راحت بخشے, اور اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اس طرح کی آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ 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 پاک رحم فرمائے. واقعی آج بھی پتہ چلا کہ کئی مقامات پر یا بعض مقامات پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. یہ مطلب ہمارے لیے وارننگ ہے, سب مسجد میں آ جاؤ, نمازی بن جاؤ, گناہ چھوڑ دو, نیکیوں کے راستے پر آ جاؤ. اللہ پاک ہماری حفاظت کرے, کیونکہ یہ زلزلہ ایسا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ اللہ پاک کے جناب میں آدمی گڑ گڑا کر توبہ کرے, اس کی پناہ میں آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں نصاب سے کم مال رکھتا ہو اور قربانی کر لے, اور قربانی کے بعد پھر اس کا نصاب مکمل ہو جائے, تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟
تو بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 325 پر ہے. ایک شخص فقیر تھا, یعنی وہی کہ صاحب نصاب نہیں تھا, قربانی اس پر نہیں تھی, مگر اس نے قربانی کر ڈالی. اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ غنی ہو گیا, صاحب نصاب ہو گیا, تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی اور اب واجب ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے, اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا, تو اس پر بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی, یعنی معاف نہیں ہوگی. اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں فوت ہو گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی, یعنی معاف ہو گئی. قربانی کے دنوں میں مالک نصاب بغیر قربانی کیے انتقال کر گیا تب بھی, یعنی وہ قربانی تھی اس پر جو وہ معاف ہو گئی, کہ وقت کے اندر فوت ہوا نا. صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے محمد بلال ہیں جامپور سے, ان کا تعلق ہے, سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے نماز توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے, اور کیا کوئی ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز توڑ سکتے ہیں؟
اب یہ تو بڑا طویل ہو گیا بات کا سوال جو ہے. نہیں, مطلب کون سی نماز توڑی؟ اول تو بلا عذر نفل بھی توڑے تو گناہگار ہوگا, کیونکہ نفل بھی شروع کرنے سے واجب ہو گئے, توڑے گا تو اب یہ گناہگار ہوگا, اور دوبارہ پڑھنا بھی اس پہ واجب تو رہے گا. تو فرض توڑی تو فرض کر اس کو دوبارہ پڑھنا فرض رہے گا, ورنہ تو فرض کا تاریخ ہوگا. اب کون کون سی صورتیں نماز توڑنے کی, تو اس کی تو تفصیل بہار شریعت میں لکھی ہے, نماز کے احکام میں بھی لکھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہہ رہے ہیں کیا خواتین نماز پڑھتے ہوئے دونوں پاؤں کے ٹخنوں کو ملا کر نماز پڑھیں گی یا فاصلہ دے کر نماز پڑھیں گی؟
یہ اس میں کوئی تفریق کہیں موجود نہیں ہے، یعنی فرق کہیں پر نہیں ہے مرد و عورت کا کہ عورت یوں ملائے اور مرد یوں کھلا رکھے. مطلقاً حکم یہ دیا گیا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگل کا فاصلہ رکھا جائے.
دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ مستحب ہے، اور ویسے بھی اگر ٹخنوں کا مسئلہ کسی نے چلا دیا ہو تو یہ ٹخنوں سے ٹخنوں کے ملا کر کھڑی رہے گی کیسے، بہت یعنی تکلیف ہوتی ہے ٹخنوں سے ملا کر کھڑا ہونا. چند لمحوں کے لیے تو کھڑا ہو جائے لیکن بعد میں نماز میں کہاں ذہن اس کا دل لگے گا.
سجدے کا انہوں نے
مشکل ترین ہے،
سجدے میں دونوں کو ملانا یا اس کو غائب دینا، اس حوالے سے پوچھا ہے.
سجدے کا پوچھا ہے؟
جی جی.
تو سجدے میں ملانے کی بھی ہے نہیں، مطلب
عورت تو ویسے ہی پاؤں نکالے گی دونوں طرفا، کسی ایک طرف نکال لے گی پیچھے کی طرف نکال لے گی.
جی
جی. یہ ملانے کی جوڑنے کی اس میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا.
ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو جو پھیل گئی ہو. نماز اسلامی بہنوں کی نماز، یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ اس کو پڑھیں ضرور، جن میں وضو غسل اور بھی کئی مسائل ہیں، نماز کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے عورت کس طرح نماز پڑھے گی. آج ہی اس کو حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب.
الحمدللہ ہم تنعیم میں حاضر ہوئے اور مسجد عائشہ کی زیارت کی نیت ہے.
مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ.
الحمدللہ 1440 سنے ہجری 28 ربیع الاخر کی سوہانی رات ہے اور رات کے بھی 3 بج چکے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کی معراج، ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، جو حرم سے باہر ہے، تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور کے سائے میں بیٹھے ہیں. جبل نور وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس نے بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو زلفوں کے بوسے لیے، اور اس میں ایک مشہور غار غار حرا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک عبادت فرمائی، اور میرے آقا اعلی حضرت نے بھی غار حرا کا تذکرہ یوں کیا، قسمت سور و حرا کی حرص ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. سور و حرا، غار سور بھی ہے نا، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تھے.
حضور اس شعر کو کس طرح وضاحت کریں گے؟
ان ہم اس میں ایڈٹ ہو گیا میرے خیال، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم،
ہم
قسمت سور و حرا کی حرص ہے، کاش ہمیں بھی سور و حرا جیسی قسمت مل جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اندر میں تشریف لے گئے، تو ہمارے دل میں بھی کوئی سا غار بن جائے. ایک مطلب تمنا ہے کہ دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے
بھائی
لپک آئیں، کاش.
کیا بات ہے،
وہ ہے نا اپنے کسی اور کا شعر ہے،
جلوے
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے. اس کا مصرع اولا
یاد نہیں آ رہا،
چھوٹا صغیر منہ میرا اور بات سب بڑ اور بات بڑی سی ہے چھوٹا صغیر منہ میرا اور بات بڑی سی ہے اور بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے کب بگڑی بناؤ گے کب خواب میں آؤ گے یہ حضرت سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے بہت اچھا کلام ہے
مسجد عائشہ میں جب حاضری ہوتی ہے یوں تو ویسے مسجد عائشہ کا منظر وہاں کی فضائیں مدینہ لیکن جب وہاں پر ہجوم ہوتا ہے اور احرام کی جو وہاں بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا قافلہ آیا تھا اور چند نوجوان تھے اور وہ مسجد عائشہ میں ہی پوچھ رہے تھے کہ ہم حج اور عمرے کے تعلق سے اور احرام کے تعلق سے بھی کھڑے ہو کر ان کو کافی باتیں سمجھائی تھیں ان میں ایک ایسے بھی تھے جو بغیر وہ احرام کے اس وہاں آ چکے تھے پھر ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اب آپ نے کس طرح اس کو درست کرنا ہے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہنچ تو جاتے ہیں لیکن علم کی کمی کی وجہ سے شاید یہ بہت سارے کام جو کرنے گئے تھے وہ نہیں کر پاتے مگر اوور آل وہاں جو جیسے حمام بنے ہوتے ہیں اور جو ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور خوب لبے کی صدائیں ہوتی ہیں اور احرام کی نیت کر کے لوگ مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں
سبحان اللہ
کیا منظر ہوتا ہے اللہ کرے گی ایک منظر ایک بار پھر ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہم بھی وہاں پہنچے حج کی نیت سے پہنچے تو کیا بات ہے مدینے کی
آمین
کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے میں آؤں مدینے میں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لیں کاٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ میرے آقا مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ مدینے میں مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ مجھ کو چھوڑ کر تنہا سرکار مدینے میں مجھ کو چھوڑ کر تنگا قافلہ چلا طیبہ کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ساتھ میں لے گئے مجھ کو بھی گیا ہوتا مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے آقا مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے آپ کا بڑا آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شہا ہوتا آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شہا خزرا کے حسین جلووں میں کاش گنبد خزرا حسین جلووں میں میرا روتے روتے ہی غم نکل گیا ہوتا میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا
العالمین ہمارے دادا مرشد یعنی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات ملالیہ کے جو پیر و مرشد ہیں قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور مدینہ پاک ہی میں آپ مدفون ہیں جنت الحقی کے اندر امیر اہل سنت ان سے مرید ہیں اور الحمدللہ ہم سب کے یوں دادا مرشد ہوئے اللہ پاک ان کو رحمتوں کی برسات عطا کرے آج آمد. ان کا یوم عرس ہم منا رہے ہیں الحمدللہ لنگر کی ترکیب کی ہے اور فاتحہ اور نیاز کی ترکیب ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے ان کے سر کے ہمیں ایمان کی سلامتی مقدر فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا اس کے ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان حاضر اشیاء کے ثواب کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول شیخ عبد القادر جیلانی اور تمام سلاسل کے اولیاء کو پیش کرتے ہیں قبول ارے دادا مرشد سید قطب مدینہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول
تقبل اللہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہہ رہے مسجد عائشہ کو مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں
ایک بار سفر میں بی بی عائشہ صدیقہ جی بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور وہ ہار گم ہو گیا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا نا اس میں
نہیں وہ حجت الوداع کا جب موقع تھا تو اس میں آپ شروع میں عمرہ نہیں کر سکی تھی عمرہ آپ کا مخصوص ایام کی وجہ سے آپ کو ترک کرنا پڑا تھا تو حج کی ادائیگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کروا دیں تو اس مقام سے چونکہ عمرہ کروایا تھا حضرت عائشہ کو ان کے بھائی نے تو اس وجہ سے اس مقام پہ یہ مسجد قائم کی گئی اور اسی یاد میں پھر اس کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا ہے
سبحان اللہ. اصل تنعیم شرط نہیں ہے احرام کے لیے عمرے کے, وہ حرم سے باہر ہو. اب چونکہ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے احرام باندھا جیسے ابھی ہم نے سنا, تو مسجد قائم ہے تو یہاں اس کی یاد میں لوگ آتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہیں سے باندھنا ہے, یہیں سے باندھنا شرط نہیں ہے. جیسے میدان عرفات یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے, تو اگر میدان عرفات جا کر کوئی احرام باندھے عمرے کا تو اس کا عمرہ ہم نے باندھا ہے الحمدللہ, تو جہاں بھی حدود حرم سے باہر جا کر باندھا جا سکتا ہے عمرے کا احرام. اب وہ جو حاجی ملے تھے, میں سوچ رہا تھا مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا کہ وہ بغیر احرام کے سارا وہ آ گئے تھے, تو اگر وہ میقات کے باہر سے مثلاً کراچی سے یا پاکستان سے وہ آئے تھے بغیر احرام کے مکہ پاک کے لیے چلے تھے اور مکہ پاک میں داخل بھی جیسے ہو گئے, تو اب تو یہ تو ان کا تو وہ احرام یا تو حج کا ہو یا عمرے کا ہو ہونا چاہیے تھا, تو یہ ان پر دم واجب ہوا. تو اب یہ کہ یہ تنعیم سے آ کر احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کا دم معاف نہیں ہوگا, ان کو میقات کے باہر جانا ہوگا. مثلا یہ طائف, طائف باہر ہے مکہ شریف سے لیکن حاجی کو وہ جانے نہیں دیتے, تو بہرحال یہ کہ مکہ پاک سے جب مدینہ شریف چلا گیا تو مدینہ شریف سے آتے ہوئے احرام حج کا باندھ کر آ جائے تو وہ اس کا معاف ہو جائے گا دم, ورنہ پھر دم دینا ہوگا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم,
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. صلو علی الحبیب
سبحان اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت سے سنتے ہیں گوشت کے خواص.
کھیری کھانے کے فوائد و نقصانات. کھیری کو انگلش میں کہیں گے اڈر. اب کھیری کیا ہوتی ہے؟ جانور کے تھنوں کے اوپر والا گوشت جس میں دودھ بنتا ہے اس کو کھیری کہتے ہیں. بوڑھی گائے بکری کی کھیری ذائقے دار ہوتی ہے. اگر بو ہو تو لیمو یا دہی میں کچھ دیر بھگو کر رکھیے تو بو ختم ہو جائے گی. ادرک لہسن پیاز اور دہی کے ساتھ پکانا ہضم میں آسانی کا سبب ہے. سالن میں ہلکا نمک, گرم مسالہ اور ہلدی ڈالیے تاکہ گوشت نرم ہو اور مزیدار بھی. کھیری کھانے سے بدن کو توانائی یعنی طاقت ملتی ہے. کھیری کھانا ہڈیوں, جوڑوں, بالوں اور ناخنوں کے لیے فائدہ مند ہے. کھیری صرف بوڑھی مادہ کی کھائی جائے. نقصانات, اس میں چکناہٹ ہونے کی صورت میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کھیری میں یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے. اگر معدہ کمزور ہو یا گیس یا تیزابیت ہو تو اس سے بچنا اچھا. مشورہ, کھیری ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائی جائے. عام طور پہ کھیری سے مجھے تعجب ہوا, ہم تو بچپن سے اس کو کھیری بولتے ہیں لیکن یہ کھیری کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ہوتی کیا ہے. یہ تجربہ نیا ہوا سوشل میڈیا والے اور کسی کو سمجھ نہیں پڑتی تھی یہ ہوتا کیا ہے. پھر یہ میں نے اس کا نیچے وہ تحریر بنائی لغت سے دیکھ کر کہ یہ کھیری بولتے کس کو ہے, تو یہ اچھا ہوا انہوں نے پوچھا. آنکھیں بند کر کے یہ دے دے تو عوام بھی تشویش میں ہوتی کہ ہوتی کیا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کھیری, ارے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اگر اس کو صحیح پکانے میں کامیابی حاصل ہو جائے. صحیح پکے مطلب کچی نہ رہ جائے. مگر یہ بوڑھے جانور کی کھائی جا سکتی ہے. جوان کی ہوتی ہے کھیری مگر وہ سمجھو ایک چربی 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 چربی, تو اتنا ٹیسٹ بھی نہیں بنے گا اور کولیسٹرول اور یہ پھر اس کی بھرمار ہوگی اس میں. وہ بوڑھی کی کھیری جو ہے نا یہ تھوڑی وہ ڈارک ہوتی ہے, جوان کی کھیری وائٹ ہوتی ہے چربی, اور وہ اس میں چربی تقریباً نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے بوڑھی کی کھیری. تو بعض چیزیں بوڑھے جانوروں کی اچھی ہوتی ہے, جیسے بوڑھی بھینس ہے نا یا گوشت کوئی نہیں کھائیں گے. سب سے بہترین پائے بوڑھی بھینس کے ہوتے ہیں. بوڑھی بھینس جو بالکل ریٹائر اور دودھ دینا چھوڑ دے اور یہ اس طرح غالب اس کو بھاکھڑی بولتے ہیں. اس کے پائے بھی مہنگے ملیں گے, وہ لوگ جو پہچان رکھتے ہیں نا وہ اس کے پائے لیں گے اور کھائیں گے. ایک پائے میں آپ کا پتیلا بھر جائے گا پورا, اور بہت بھٹا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کھیری اڈر کھانے کے فوائد و نقصانات ہم نے سنے. یہ پوسٹ امیر السنت دارالبرکات ملالیہ کے آفیشیل فیس بک, انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے, وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں.
میرے پیارے پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں تھی, جو آپ ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے خیال و دعا سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ویاکم. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام, دوسرے اسحاق علیہ السلام, دو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو شہزادے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں نبی ہوئے ہے نا, دونوں نبی ہوئے. شہزادیوں کا پتہ نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے. بیٹیوں کا بھی اس میں تذکرہ. ایک یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے شہزادے تھے, اور حضرت اسحاق حضرت بی بی سارا کے فرزند تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. بسم اللہ.
میرا نام بلال ہے. حضرت صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں اپنی امیج بڑھانے کے لیے کسی سے ادھار لے کے قربانی کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے جبکہ وہ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟
اگر واہ واہ کرنے کے لیے, واہ واہ کرانے کے لیے قربانی کرتے ہیں تو چاہے اپنے پلے سے کریں چاہے ادھار لے کر کریں, دونوں صورتوں میں یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسا نہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو حب جاہ کا مریض ہوا. اپنی واہ واہ چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, وہ اللہ کی عبادت میں اس طرح کی مطلب صورتحال جو ہے نا, یہ ریا کی طرف لے جا رہی ہے نا, کہ ریا کی تعریف یہ کہ عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا یا اس سے مال حاصل کرنا, تو یہ ریا کہلاتا ہے. حب جا اس میں بھی شہرت سے محبت, واہ واہ چاہنا, تو یہ مطلب بہت بری صفت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ کوئی اچھا خوبصورت جانور لے آیا اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے کا لیا اور بڑی میں نے مشکل سے ملا اور اتنے مانگ رہے تھے یوں لے آیا. تو یہ ایسی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے. ریا کا تعلق دل سے ہے. ہم بدگمانی کر کے ہو سکتا ہے پھنس جائے. بعض خوش ہوتے ہیں, نیکی ہوتے ہیں. حاجی بھی سب کو بول ہی رہے ہوتے نا, گلے میں حج پہ جا رہا ہوں, حج کے بجا کہ اب بھی سے ڈنکے بجا رہے ہوں گے, یار اس سال تو نہیں گیا میں, آئندہ سال جاؤں گا. تب اس کو کیا ریاکار بولو گے؟ تو یوں ہر صورت میں ریاکار بولنا, بلکہ ریاکار جب تک یقینی معلومات نہ ہو کسی کو نہیں کہہ سکتے. دل کا تعلق نا سر ریا, یہ بات ہی نہیں امراض میں سے, تو ظاہری طور پر ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ریا اس کی نیت دکھاوے کی ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہی ہے, دکھانے کی نہیں کر رہا ہے, معاذ اللہ. تو بہت بچنے کی ضرورت ہے. دماغ کا, دل کا, آنکھ کا, زبان کا, بس قفل مدینہ مل جانا تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائے. واقعی یعنی کہ کوئی بکرا خوبصورت لایا تو بھی یار یہ اتنا مہنگا لانے کی کیا ضرورت تھی, اتنی کہاں اس کی آمدنی ہے, پتہ نہیں کہاں سے پیسے لایا, مانگ مونگ کے لایا ہو کیا پتہ, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرا ذرا واہ واہ ہو, امیج بنے. تو ایسی توبہ استغفر اللہ سی باتیں نہ کی جائیں. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ہمارے اندر کتنے عیب بھرے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ما شاء الله افجارف زندہ باد صلوا على الحبيب صلاة محمد.
میرا نام سہیل مرزا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ قربانی کا جانور اداری میں دیتے ہیں اور اگر دینے والا فوت ہو جاتا ہے یا لینے والا فوت ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اداری کا جانور قربانی کے لیے لے جاتے ہیں اور چیک دے جاتے ہیں اور چیک ہو جاتا ہے باؤنس, وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے پیسے, تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟
قربانی کا جانور لے گیا, اب یہ کہ یا تو جانور انہیں ادھار لے گیا, جانور جس کا تھا وہ فوت ہو گیا سپوز کرو, تو اب جو لے گیا اس کو معاف نہیں ہوں گے, اس کے وارثوں کو پیمنٹ کر دے, اور جو لے گیا وہ فوت ہو گیا تو اب اس نے جو مال چھوڑا اس کو ادھاری معاف نہیں ہے, اس نے جو مال چھوڑا اس میں سے ان کے وارثوں پر ہے کہ وہ جس سے لیا اس کو پیمنٹ کریں. اگر مال نہیں چھوڑا اس نے تو اپنے طور پر کریں گے تو بھی احسان ہوگا, ثواب ملے گا. اور دوسرا سوال
چیک باؤنس ہو گیا,
اب ظاہر جس نے لیا اس پر پیسے تو ادا کرنا لازم ہے, ہے نا, جس طرح بھی ہو چیک باؤنس ہو گیا تو پلے سے مزید کوئی اس کی صورت نکالے اور پیمنٹ کرے, اور جو مطلب تاجر ہے جس سے لیا اس نے یہ حق رکھتا ہے کہ اسے پیسے وصول کرے.
نارملی چیک جس سے لیا, چیک لے کر اگر کسی کو جانور دیا جائے گا نا اور چیک بھی آگے کی تاریخ ہوگا تو اس کو جان پہچان نہ ہو تو اس کا چانس بہت کم ہے, کہ ایک عام انجانا سا آدمی اگر کہیں جانور لینے جائے اور وہ بولے کہ یہ 5 لاکھ کا جانور ہے, کہا میں چیک دیتا ہوں آپ کو تو 2 دن کے بعد کا, تو بولے کہ ٹھیک ہے آپ چیک دے کر آپ گائے لے جاؤ, تو اس کا چانس لگتا کم ہے جب تک کہ اس کو جانتا نہ ہو یا کوئی گارنٹی ویرنٹی نہ ہو.
مدینہ مدینہ.
تو یہ جنرلی طور پر یہ اس طرح جان پہچان ہو تو پھر اگلا جا کر اس سے بات چیت کر کے. ادھر یہاں ایک اور بات عرض کرنی تھی, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ لے گیا ادھار لے گیا اور اس کا انتقال ہو گیا اور آپ جیسے مشاءاللہ مسئلہ بتایا ورثہ کا, کیا یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر ادھار ہے, یعنی اسپیشلی اگر ہم والد کی بات کریں, اگر والد پر کوئی قرضہ ہے اور باپ کو کسی نے پیسے کسی کو پیسے دینے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتا دے, کوئی لکھا ہوا رکھ دے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ادائیگی اس کے ورثہ کر سکیں, اور اگر کسی سے لینے ہیں تو بھی لکھ کر رکھے کہ مجھے فلاں فلاں سے یہ پیسے لینے ہیں, تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا, کوئی مانگنے والا آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, یا کسی سے مانگنا ہو تو اگلا بتانے کے لیے آئے, یہ بھی ضرور نہیں کہ آپ کے والد صاحب کو مجھے 10 لاکھ روپے دینے تھے لیکن آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں, تو ایسے نیک لوگ نہیں ہوں گے اس کا نہیں کہتا, لیکن پھر بھی تو لکھا ہوا ہو اور اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو اعتماد میں لیا ہوا ہو کیا یہ بہتر ہے؟
لکھیوں واچائے،
کیوں واچائے،
گجراتی کہاوت ہے، لکھا ہے وہ پڑھا جائے گا، بالکل یعنی کہ لکھنا چاہیے، اور اگر پیمنٹ جیتے جی کر رہا تو اس کو ہٹا بھی دے، اس طرح جس جس کا قرضہ ہے فون نمبر یہ وہ، اب تو زیادہ مشکل بھی نہیں، اپنے اس میں ڈال کر اپنی اولاد کو بھی سیو کروا سکتا ہے اس کے موبائل میں، یا جو بھی طریقہ رکھے، تو کرنا چاہیے، رسکی ہے، ورنہ کہ فوت ہو گیا تو یہ اب اچانک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور قرضہ رہ گیا اس کا، تو واقعی یہ پریشانی ہے کہ اولاد کیا کرے گی۔
اب اس ڈر کی وجہ سے بعض اوقات کہ یار گھر میں پتہ چل جائے گا کہ میرے بھائی کتنا پیسہ ہے، کتنا سرمایہ ہے، کتنی پراپرٹی ہے، تو بچوں کی امی ہاتھ کھول دے گی تو بچے یوں فرمائشیں پرام شروع کر دیں گے، تو بعض اوقات آدمی چھپا کر رکھتا ہے کہ یار ابھی بتانا نہیں ہے، ایسے میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ابھی جتنی اس نے محنت کی تھی دنیا میں اپنے بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے کچھ کرنے یا رکھنے کی، اب ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ مال ہے یا نہیں ہے، تو یہ کہ باپ کو چھوڑ کر ہی نہیں گیا، تو یہ صورتیں بھی بعض اوقات بن جاتی ہیں۔ یہ جو جانور خریدا گیا ادھار میں چیک کی صورت میں اور مثال کے طور پر اس کا انتقال ہو گیا اور ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، قربانی کا دن آ گیا اور ذبح بھی ہو گیا، گوشت ووشت بھی کھا لیا، تو قربانی تو ہو جائے گی نا؟
ادھار
یہی شخص جس نے لیا تھا اگر وہی قربانی کر رہا ہے تو قربانی تو اس کی طرف سے ہو گئی، اور اگر یہ لے کے پھر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ جانور ورثہ کا ہو گیا، اب ورثہ کا کی ملک ہے اس میں، وہ اس کی قربانی کریں گے تو قربانی ہو جائے گی اور رقم کی برال ادائیگی کرنا ہوگی۔
اب ورثہ میں یہ نا کہ اگر کوئی نابالغ نہیں ہے
جی
ہے نا، اور سارے ورثہ متفق ہیں کہ اس کو قربانی کر دیتے ہیں تو پھر قربانی
جی
قربانی ہو جائے گی۔
میرا نام محمد نور المصطفیٰ عطاری ہے اور میں عالمی مدنی مرکز جامعۃ المدینہ کے درجہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی روح قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے، تو اس حدیث پاک میں قرض سے مراد کون سا قرض ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جان اپنے قرض میں ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی جان اپنے قرض میں معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے، بیچ میں رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں یہ بیان ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی شرح جو ہے یہ میرا تو المناجم اس طرح ہے کہ جس سے کہ وہ ہے کہ جان اپنے قرض میں معلق رہتی ہے، تو اس کی شرح یہ، یا تو فی الحال جنت میں داخل ہونے، یا نیکیوں یا نیکوں کے ساتھ ملنے یا درجات حاصل کرنے سے روکی جاتی ہے، اور ادا قرض کی منتظر رہتی ہے، یا قیامت میں قرض کی ادا تک جنت میں جانے سے روکی جائے گی جب تک کہ قرض کی معافی یا کوئی اور صورت نہ ہو جائے۔ کتنی سالے کتنا ہی صالح نیک ہو جنت میں داخل، یعنی وہ روح کتنی صالح اور نیک ہو جنت میں داخل نہ ہو سکے گی، قرض بہت بڑا وبال ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا، اس کے تحت ہے، یا مرقات نے فرمایا کہ اس قرض سے وہ قرض مراد ہے جو انسان بغیر ضرورت کے لے لے اور ادا نہ کرنے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرے اور مرتے وقت ادا کے لیے مال نہ چھوڑے۔ اگر ان تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو اللہ تعالی کے فضل سے امید ہے کہ اسے محبوس نہ فرمائے، کہ اسے محبوس یعنی قید نہ کرے گا، جیسا کہ دوسری احادیث میں ہے۔ پورا ہو گیا، جیسا کہ دوسری حدیث میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماہ ذوالحج شریف 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 32,580 32,580، اسلامی بہنوں کی تعداد 32,552 32,552، ٹوٹل تعداد 65,132 65,132، روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 65,930 65,930، اسلامی بہنوں کی تعداد 49,982 49,982، ٹوٹل تعداد 115,912 115,912.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ہم نے سنا، مدنی مذاکرے ہیں، مختلف شہروں سے بھی عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے فیضان مدینہ میں. خاص ابھی شعبہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی سندھی کے اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات بھی کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک، آخری اسلامی مہینے کا نام ذوالحجہ ہے، اس کا مطلب بتائیے. سوال نمبر دو، غار حرا جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی وہ کس پہاڑ میں واقع ہے؟ سوال نمبر تین، ایام حج یعنی جن دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي صلى الله عليه محمد.
الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم مصر کے شہر کائرو میں ہیں، آفیشل سے ملاقات ہو رہی ہیں. ابھی ہم جامعۃ الازہر میں تھے اور اب ماشاءاللہ ہم یہاں کے سب سے بڑے ادارے جو کہ زکوٰۃ کی تقسیم اور صدقات کی تقسیم کا ادارہ ہے، بیت الزکوٰۃ و صدقات میں آئے ہیں. ان کے یہاں کے جو آفیشلز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، کافی طویل ملاقات ہوئی ہے. ہم نے ایف جی آر ایف نے اب تک جو فلسطین میں کام کیا ہے وہ ان کو بتایا ہے، اور اب تک یہ 400 سے زیادہ کنٹینرز وہاں بھیج چکے ہیں. اور یہاں سے چونکہ رفا بارڈر قریب ہے اور رفا سے غزہ قریب ہے، تو مصر سے سامان بھیجنا بنسبت آسان ہے. انہوں نے بتایا کہ وہاں غذائی قلت بھی ہے, ضرورت بھی ہے. اس وقت بھی 400 کنٹینر لائن میں لگے ہوئے ہیں, جیسی راستہ کھلے گا تو وہ نکل جائیں گے. ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں 10 بڑے کنٹینرز کا ایم او یو ان سے سائن کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں غذائی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوں گی وہ اس کنٹینرز میں ہوں گی, اور اگر وہ ہمارا معاملہ ٹھیک رہتا ہے تو ہم انشاءاللہ مزید بھی ان کے ساتھ کام کریں گے. ایمبولنس بھیجنے پر بھی بات چل رہی ہے, تو انشاءاللہ ان قریب جب ان سے ایم او یو سائننگ سیریمنی ہو جائے گی اور یہ کام, کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ یہ کام اب عید کے بعد ہو سکے گا, کیونکہ عید سے پہلے پہلے کنٹینر وہاں موجود ہیں, تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ہمارا وفد ان سے مل کر اللہ نے چاہے کہ بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ بیت الزکاۃ مصر کے ساتھ ہم کام کریں گے. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیت الزکاۃ و صدقات جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام مصر میں یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے اپنے چینلز ہیں, اور یوں سمجھیے کہ یہاں کا جو سب سے بڑا اس سسٹم گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے جس کے ذریعے کام ہوتا ہے یہ بیت الزکاۃ کے تحت ہوتا ہے, اور ان کی گورنمنٹ کے چونکہ فلسطین میں روابط بھی ہیں تو ان کو سب سے پہلے اجازت ملتی ہے. ہم نے ان کی ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے کئی ملکوں سے مسلمانوں نے آ کر ان کو اپنے تبروات دیے, ان کو سامان دیا, اور بیت الزکاۃ کے ٹرکوں کے اندر جو ہے یہ تمام سامان گیا. اس کی ویڈیو بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, تو ان شاء اللہ ان قریب پاکستان کے فلیگ کے ساتھ ایف جی آر ایف کے لوگوں کے ساتھ ان شاء اللہ اللہ نے چاہا کثیر کنٹینرز اب ان شاء اللہ بیت الزکاۃ کے ساتھ بھی ہم مل کر کریں گے
ان شاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله یا رب المصطفی جل جلاله و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کچھ ٹوٹی پھوٹی اعمال ہیں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں اس علیہ ثواب کی, اے اللہ پاک ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا جو ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سارا ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی زمزم رضا, حاجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے, اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے, الہ العالمین نیکیوں میں دل لگ جائے, گناہوں کی طرف سے ہمارا دل ہٹ جائے, گناہ کرنے کو جی نہ چاہے ایسا بنا دے. اے اللہ پاک گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے, یا اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے, اپنے محبوب کا اطاعت گزار بنا دے, الہ العالمین سچی محبت دے دے اپنی اور اپنے پیارے حبیب کا, سچا عشق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمیں حج نصیب فرما, بار بار حج کی سعادت دے, بار بار میٹھا میٹھا شہز میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ پاک جو مسلمان حج کے لیے گئے ہیں سب کو, سب کا حج مقبول ہو جائے, حج مبرور ہو جائے, الہ العالمین مدینے کی حاضریاں قبول ہو جائے, یہ جو کچھ اپنے لیے یا امت کے لیے دعائیں کریں وہ بھی قبول ہو جائے. اے اللہ پاک سارے بیماروں کو صحت دے, اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اترے، بے روزگاروں کو حلال روزی ملے، آسان روزی ملے، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، بے برکتیاں دور ہوں، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد باعفیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے، یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، یا اللہ پاک جن کی اولاد نہ فرمانے فرما بردار بنے، الہ العالمین کراچی میں جو دو دن سے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اے اللہ پاک خوف و ہراس پھیلا، اے اللہ پاک تشویش میں اضافہ ہوا، الہی ہمارے حال پر رحم فرما، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمیں اس پر ثابت قدمی دے، ہم نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ پاک آئندہ یہ زلزلوں کے جھٹکے نہ آئے، زلزلہ بھی نہ آئے، اے اللہ پاک میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ پاک اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں لے لے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
یا خدا ایسے اسباب پا
صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے عشاق زیر داما ہے سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے
والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ